السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں شادی کی تقریب کے لیے اکٹھے ہونے والے افراد کو 2 خودکش بم حملوں میں نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 26 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے۔ شمالی شام میں داعش کے ایک زیر قبضہ ایک گاؤں پر فضائی حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 بچے شامل ہیں۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹ۔
کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب دہشت گردوں کی نقل و حرکت سے متعلق بھارت کا دعویٰ درست نہیں، پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
بھارتی کشمیر میں مسلمان مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 9 عمر لڑکا ہلاک، تشدد عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کے دوران بھڑک اٹھا۔ میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ سماعت فرمائیے گا ذرا دیر بعد۔
اور اب خبروں کی تفصیل۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے شمال میں شادی کی ایک تقریب کے لیے اکٹھے ہونے والے افراد کو 2 خودکش بم حملوں میں نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 26 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت بچوں کی بتائی جاتی ہے۔ عراقی حکومت کے عہدیداروں نے جمعرات کو بتایا کہ یہ خودکش حملے ایک گاؤں میں بدھ کی شام کیے گئے۔ حکام کے مطابق تکریت شہر کے قریب ایک کھلے مقام پر شادی تقریب میں شریک افراد میں ایک خودکش حملہ آور گھس گیا اور اپنے جسم سے بندھے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ پہلے خودکش دھماکے کے بعد جب لوگ مدد کے لیے وہاں پہنچے تو اسی اثنا میں دوسرے خودکش بمبار نے دھماکہ کر دیا۔ اس حملے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حکام کو شبہ ہے کہ اس میں شدت پسند تنظیم داعش ملوث ہو سکتی ہے۔ شمالی شام میں داعش کے ایک زیر قبضہ ایک گاؤں پر فضائی حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 8 بچے شامل ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگران گروپ نے بتایا ہے کہ ان کے خیال میں المتاب گاؤں پر امریکی قیادت والی اتحادی فوجوں نے نشان لگایا، جو داعش کے خود ساختہ دارالحکومت رقہ کے مغرب میں واقع ہے۔ داعش کے تقریباً 4,000 جنگجو رقہ میں ہیں، اور اتحادی فوجوں نے فوری طور پر اس حملے کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کویت میں تقریباً 1,000 امریکی فوجی بطور ریزرو فورس کے تعینات کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے، جنہیں بوقت ضرورت عراق اور شام میں داعش کے خلاف برسر پیکار امریکہ کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات امریکی عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتائی۔ اس تجویز کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ اقدام سے وہاں موجود کمانڈروں کو جنگ کے میدان میں غیر متوقع چیلنجوں اور مواقع سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے ایک متبادل طریقہ کار میسر ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا اعلی ترین خفیہ ادارہ سی آئی اے انٹرنیٹ پر خفیہ دستاویزات افشا کرنے والی تنظیم ویکی لیکس کی جانب سے جاری کردہ تازہ انکشافات کے بعد عوامی سطح پر اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان کی فوج نے جمعرات کے روز بھارتی فوج کی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر ظاہر کی جانے والی تشویش کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس کا ثبوت موجود ہے تو اسے اٹھایا جائے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستانی فوج نے بھارت کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے جس میں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا الزام لگایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ بھارتی فوج کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے جمعرات کو پاکستانی ہم منصب سے ہاٹ لائن پر رابطہ کر کے انہیں لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت سے متعلق اپنی تشویش سے آگاہ کیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ ہاٹ لائن پر رابطے کے دوران ایل او سی پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بارے میں بھارتی تشویش کو سختی سے مسترد کیا گیا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فوج سے کہا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس اس بارے میں شواہد ہیں تو وہ فراہم کیے جائیں۔ واضح رہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ، گزشتہ سال ستمبر کے وسط میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ اس حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ عسکریت پسندوں کے اہداف کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن پاکستان اس دعوے کی مسلسل تردید کرتا آیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان رابطے سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ صورتحال خاصی کشیدہ ہے۔
کیونکہ جب ملٹری آپریشنز کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اچھی خاصا کشیدہ ہے، اور اچھی خاصی کشیدہ ہے، اور جس کو آپ جو ہے نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے، لیکن اگر موقف میں اتنا زیادہ فرق ہو تو یقینی طور کے اوپر اس سے معاملات آگے نہیں چلتے۔
انہوں نے کہا کہ خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔ دریاسنا پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے سمجھوتا ایکسپریس دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ سوامی آنند کو بھارت کی عدالت کی طرف سے بری کرنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ بھارت سے مسافروں کو پاکستان لانے والی ٹرین سمجھوتا ایکسپریس میں 2007 میں دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ان میں اکثریت پاکستانی شہریوں کی تھی۔ یہ واقعہ بھارتی سرحد کے اندر پیش آیا تھا اور پاکستان دھماکے میں ملوث افراد کو سزا دلوانے کا مطالبہ کرتا آیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ دو بڑی سرحدی گزرگاہیں 9 مارچ کو پھر بند کر دیں۔ دو دن کے لیے یہ سرحد کھولی گئی تھی تاکہ دونوں جانب پھنسے ہوئے لوگ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جا سکیں۔ اس دوران ہزاروں افراد نے سرحد پار کی۔ پشاور سے تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
تورخم اور چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی راستے 2 روز تک عارضی طور پر کھلے رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان 2 روز کے دوران 25,000 سے زائد افغان اپنے ملک واپس گئے، جبکہ سینکڑوں ایسے پاکستانی جو ویزا لے کر افغانستان گئے ہوئے تھے وہ بھی اپنے وطن واپس آئے۔ پاکستان نے افغانستان سے ملحق تورخم اور چمن کے مقام پر سرحدی راستے 7 اور 8 مارچ کو صرف ایسے افغانوں کی واپسی کے لیے کھولے تھے جو ویزا لے کر پاکستان آئے تھے اور اپنے ملک واپس جانے کے خواہش مند تھے، جبکہ اس دوران ایسے پاکستانیوں کو بھی واپسی کی اجازت تھی جو ویزا کے حصول کے بعد افغانستان گئے تھے۔ سرحدی راستے کھلنے کے بعد لوگوں کو پیدل ہی سرحد عبور کرنے کی اجازت تھی۔ ادھر تورخم میں پھنسے ہوئے ٹرکوں کے ڈرائیوروں اور مالکان نے جمعرات کو علامتی احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرین نے سیاہ جھنڈے اور کتبے اٹھا رکھے تھے اور سرحدی گزرگاہ کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خیبر ٹرانسپورٹر ایسوسیشن کے صدر شاکر افریدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد بند ہونے کے بعد سے ڈرائیور وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی مشکلات دن بدن بڑھ رہی ہے۔
آج جو مظاہرہ تورخان میں ہوا تھا تو اس کا یہ مطالبات ہے کہ ڈرائیور کنڈکٹر کے ساتھ نہ پیسے ہیں نہ روٹی کا پیسے ہے اور اس کو جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو اس وجہ سے جو اس لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ ہر جگہ پہ جس گاڑی کے پاس جتنا پیسے تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو ڈرائیور کنڈکٹروں نے سارا جو ہے مظاہرہ کیا تھا۔ دونوں حکومت سے اپیل کیا تھا کہ جتنا بھی جلدی ہو سکتا ہے یا جو بارڈر بند ہے یہ 2-3-4 دن کے لیے کھل جائے گا، 4 دن بھی ہمارا گاڑی جو اپنا منزل تک پہنچ جائے گا۔ لیکن آج کل جو ڈرائیور کا 20واں دن ہے اس کا 13 کے بجے ختم ہو گیا، ان کے ساتھ پیسے ختم ہو گیا۔
فروری کی وس میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مہلک حملوں میں 120 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے سلامتی کے خدشات کی وجہ سے پاک افغان سرحدی راستے بند کر دیے تھے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ملک میں حالیہ حملوں کے تانے بانے سرحد پار موجود دہشت گردوں سے ملتے ہیں۔ سرحد کی بندش سے دونوں ہی جانب عام لوگوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور افغانستان کی طرف سے پاکستان سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سرحد ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے کھولی جائے۔ پاکستان میں بھی مبصرین کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس طرح کے اقدام سے نہ صرف ایک سے دوسرے ملک سفر کرنے کے خواہش مند افراد کی مشکلات میں اضافہ ہوگا بلکہ دو طرفہ تناؤ بھی بڑھے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور بلاسفیمی کے بارے میں ایک یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں اس بارے میں جلیل کی یہ رپورٹ۔
پاکستان میں پولیس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر توہین آمیز مواد شائع کرنے والے بعض نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ وفاقی دارالحکومت کے رمنا تھانے کے انچارج انسپیکٹر ارشاد علی ابڑو کی درخواست پر درج کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر ارشاد علی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض بلاگر کی طرف سے سماجی میڈیا پر بنائے جانے والے صفحات پر ان کے بقول مبینہ طور پر توہین آمیز مواد پوسٹ کیے جانے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات مجروح ہوئے ہیں۔ پولیس کی طرف سے تاحال ان افراد کی نشاندہی نہیں کی گئی جو مبینہ طور پر یہ صفحات چلا رہے تھے۔ تاہم ارشاد علی نے کہا کہ پولیس نے ان صفحات پر مواد پوسٹ کرنے والے افراد کی نشاندہی کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں تفصیل جمع کر رہے ہیں کہ کون لوگ اس کام میں ملوث ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جس شخص نے یہ صفحات بنائے ہیں یا ان پر کوئی تبصرہ کیا ہے یا اس مواد کی تائید کی ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ گرچہ پولیس نے تاحال مبینہ طور پر توہین آمیز مواد پوسٹ کرنے والے افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے، تاہم پولیس کی رپورٹ میں ان تین فیس بک صفحات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی باز گشت اس وقت سنائی دی جب رواں سال جنوری کے اوائل میں سماجی میڈیا پر سرگرم پانچ کارکن لاپتہ ہو گئے تھے جو اب بازیاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت بعض افراد کی طرف سے ان بلاگر پر توہین مذہب کے الزامات عائد کیے گئے تھے، تاہم وہ ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر انسانی حقوق کے سرگرم کارکن حکومت پر ایسے الزامات کا سامنا کرنے والوں کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے پر زور دیتے رہے ہیں۔ حقوق انسانی کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سربراہ زورا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
اور خاص کر کے اگر جب بھی ایسوسیشن بلاسفیمی سے ہوتی ہے کسی بھی واقعے کی یا کسی کارروائی کی تو وہ لوگوں کے لیے بہت ہی خطرہ پیش کرتی ہے، تو میرے خیال سے بہت ہی انسینسیٹیو طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ قبل ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی نے سماجی میڈیا پر توہین آمیز مواد کی موجودگی کے بارے میں دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کو ایسے مواد تک رسائی روکنے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں فوری بلاک کرنے کے لیے کہا تھا، جبکہ عدالت نے وزارت داخلہ کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ ایسے افراد جو کہ سوشل میڈیا پر مذہب سے متعلق توہین آمیز مواد شائع کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان میں توہین مذہب کے مقدمات میں مبینہ طور پر ملوث افراد میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے جبکہ دیگر افراد میں مسیحی برادری کے لوگ بھی شامل ہیں، اور اب تک ملک کی ذیلی عدالتوں میں متعدد توہین مذہب کے مجرموں کو موت کی سزا سنائی جا چکی ہے، جبکہ کسی بھی مجرم کی سزا پر تاحال اس لیے عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے کیونکہ ان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں اعلی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں اس مقام کے قریب تصادم میں ایک 15 سالہ لڑکا ہلاک اور 2 شہری زخمی ہو گئے، جہاں قلعہ بند جنگجوؤں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی فوج، مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF نے جنوبی ضلع پلوامہ کے پدگام پورا گاؤں کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کے دوران گھیرے میں لے کر ایک آپریشن شروع کر دیا، اس اطلاع کے بعد کہ وہاں کے ایک نجی گھر کو مسلمان عسکریت پسندوں کی ایک جمعیت کمین گاہ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ لیکن عہدیداروں کے مطابق جو ہی حفاظت دستوں نے گاؤں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو محصور عسکریت پسندوں نے ان پر خودکار ہتھیاروں سے گولیاں چلانا شروع کیں۔ ایک عسکریت پسند نے، جس کی بعد میں کلدم لشکر طیبہ کے ایک اہم کمانڈر جہانگیر انائی کے طور پر شناخت کی گئی، حفاظت حصار توڑ کر فرار ہونے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے ساتھی نے بھی حفاظتی دستوں پر اندھادھند گولیاں چلانا شروع کیں۔ طرفین کے درمیان ہوئی لڑائی میں جو کئی گھنٹے تک جاری رہی، دونوں عسکریت پسند مارے گئے۔ اس سے پہلے پاؤ پھٹتے ہی مقامی لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی تھی جہاں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان تصادم ہو رہا تھا۔ وہ عسکریت پسندوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بھارت سے آزادی کے مطالب کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور جب حفاظتی دستوں نے ان کا راستہ روکا تو ان پر پتھر برسائے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حفاظتی دستوں نے مظاہرین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 15 برس کا ایک لڑکا عامر نذیر وانی موقع ہی پر ہلاک ہو گیا، جبکہ 2 اور شہری زخمی ہو گئے۔ تاہم پولیس عہدیداروں کا اصرار ہے کہ ان تینوں کو عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے مابین ہو رہی فائرنگ کے دوران سٹری بلٹس یا اپنے ہدف سے ہٹی گولیاں لگیں۔ فائرنگ میں شہریوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر کے پھیلتے ہی ضلع پلوامہ میں عوامی مظاہروں کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ دن بھر جاری رہنے والی جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کئی ایک گولیاں اور چھرے لگے ہیں۔ علاقے میں صورتحال پر قابو رکھنے کے لیے مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری روانہ کر دی گئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کا اعلیٰ ترین خفیہ ادارہ سی آئی اے انٹرنیٹ پر خفیہ دستاویزات افشا کرنے والی تنظیم وکی لیکس کی جانب سے جاری کردہ تازہ انکشافات کے بعد عوامی سطح پر اپنی فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ سی آئی اے نے اس طرح کی سرگرمیوں کے ممکنہ اثرات کے بارے میں امریکیوں کو خبردار کیا ہے۔ اس بارے میں جیف کسٹر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
بدھ کے روز سی آئی اے کے ترجمان نے منکشف ہونے والی 8771 دستاویزات کے مصدقہ ہونے کے بارے میں کوئی بیان دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ وکی لیکس کی نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس اداروں کی ساکھ کو اس حوالے سے نقصان پہنچانا چاہتی ہے کہ یہ ادارے امریکہ کو دہشت گردوں اور دیگر حریفوں سے بچانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بدھ کے روز اپنی روزانہ بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری شان سپائسر نے کہا کہ اس قانون شکنی پر ہر ایک کو تشویش ہونی چاہیے۔ شان کا کہنا تھا،
This should be a major concern to people in terms of the leaks that are coming out and the desire to get خفیہ
معلومات کے افشا کے حوالے سے لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے، اور اس بارے میں کہ اس کی تہ تک پہنچا جائے، وہ چاہے خصوصی طور پر اس تازہ افشا کے بارے میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ خیال کہ قومی سلامتی اور انتہائی خفیہ معلومات سے متعلق مسلسل انکشافات پر اس ملک میں ہر کوئی تشویش میں مبتلا ہے۔ یہ وہ انکشافات ہیں جن سے ہمارا ملک، ہماری سلامتی اور ہماری بہبود متاثر ہوتی ہے۔ سی آئی اے کی طرح شان سپائسر نے بھی وکی لیکس کی جانب سے افشا کردہ دستاویزات کے مصدقہ ہونے کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا۔ تاہم ان دستاویزات کو دیکھنے والے سائبر سیکیورٹی سے متعلق متعدد ماہرین اور سابق انٹیلیجنس افسران نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بظاہر یہ حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر جونیتھن ایرنسن نے کہا کہ ان دستاویزات سے صرف یہ بات سامنے آئی ہے کہ سی آئی اے اپنے ذمے تفویض کردہ کام انجام دے رہی تھی۔ جونیتھن کا کہنا تھا،
I think the CIA has actually been doing its job. If you think about it, the US government gives the CIA
میرے خیال میں تو سی آئی اے واقعی اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ اگر آپ اس بارے میں سوچیں کہ امریکی حکومت سی آئی اے کو ہر سال اربوں ڈالر دیتی ہے، اور اس کے کام کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ امریکیوں کے علاوہ ہر ایک کی جاسوسی کرے، اس لیے میرے خیال میں بلکہ حقیقت میں یہ ایک معقول بات ہے کہ ان کے پاس اس طرح کے حربے اور تکنیکیں موجود ہیں، اور جب تک وہ امریکی قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کا مناسب انداز میں استعمال کرتے ہیں اور یہ سب امریکی شہریوں کے خلاف نہیں کرتے، تو پھر اس میں اچھمبے کی کیا بات ہے۔ وکی لیکس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان دستاویزات کو امریکی حکومت کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرنے والے ایک ملازم سے حاصل کیا۔ امریکی انٹیلیجنس کے ایک ملازم نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شاید سی آئی اے کے ساتھ ٹھیکے پر کام کرنے والا ایک ملازم ہی اس کا ذریعہ ہو۔ ان سب سے بڑھ کر موجودہ اور سابقہ امریکی اور مغربی عہدیداران کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ کہیں اس میں روس ملوث نہ ہو۔ اس سال جنوری میں انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ میں پورے اعتماد سے یہ کہا گیا ہے کہ روسی انٹیلیجنس اداروں اور وکی لیکس کے درمیان ایک تعلق موجود ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہوائی پہلی امریکی ریاست بن گئی ہے جس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس نظر ثانی شدہ حکم نامے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے جو مسلمان اکثریت والے ملکوں کے لوگوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرتا ہے۔ پیسیفک جزیرے والی ریاست کے وکلاء نے بدھ کے روز دارالحکومت ہانولولو کی وفاقی عدالت میں درخواست داخل کی جس میں دلیل دی گئی کہ نیا حکم مسلمان آبادی، سیاحت اور غیر ملکی طالب علموں پر اثر انداز ہوگا۔ ہوائی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی ڈو چین نے دلیل پیش کی کہ یہ پابندی امتیازی طور پر ان لوگوں پر ان کے ملکوں اور مذہب کی بنیاد پر عائد کی گئی ہے۔ ماضی میں 1965 میں کانگریس نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا،
Back in 1965, there was a decision by Congress to say we're no longer going to discriminate against.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں 1965 میں کانگریس نے فیصلہ دیا تھا کہ ہم لوگوں سے ان کے آبائی ملکوں کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کریں گے، اور خاص طور پر تارکین وطن کے قانون میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتظامی حکم نامہ ہمیں 1965 سے پہلے لے جا رہا ہے، کیونکہ یہ حقیقی ملکوں کو شامل کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے تمام لوگ دہشت گرد ہیں، اور یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ تھے فیڈرل ڈسٹرکٹ اٹارنی ڈو کرس کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ایک نئے انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جس میں 6 ملکوں، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے لوگوں پر امریکہ میں داخلے پر 3 مہینے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ ہوائی کی اس قانونی درخواست پر ایک وفاقی جج 15 مارچ کو سماعت کریں گے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر، آئیے آج آپ کو وہ موسیقی سنوائیں جو وہ لوگ بھی سن سکتے ہیں جو سماعت سے محروم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ بالکل درست کہا آپ نے، اس کے لیے آپ کو کراچی میں کوک اسٹوڈیو جانا ہوگا، اور پھر یہی نہیں، وہاں اس خاص صوفے پر بیٹھنا ہوگا جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس اسٹوڈیو میں سب کچھ ہے، لائٹس، ویڈیو مانیٹر اور خاص طور پر ایک صوفہ۔ اس صوفے کا کمال یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر وہ لوگ بھی موسیقی سن سکتے ہیں جو سماعت کی قوت نہیں رکھتے، خاص طور پر کراچی ڈیف ریسرچ اسکول کے طلبا، جنہیں خاص طور پر یہ تجربہ کروایا گیا ہے۔
جانے کیسے باندھی تو نے اکھیوں کے ڈور، من میں رکھے چلایا۔
اگرچہ سماعت سے محروم افراد موسیقی کی لہروں کو محسوس کر سکتے ہیں، مگر کوک اسٹوڈیو میں یہ صوفہ ان کے لیے موسیقی سے بھرپور لطف اٹھانے کا ذریعہ ہے۔ کوک اسٹوڈیو کے انجینئر اویس صدیقی کہتے ہیں کہ اس میوزیکل صوفے میں چینی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ اس میں ایسی سینسری موٹرز لگائی گئی ہیں جو موسیقی کے آلات سے اٹھنے والے سروں کا احساس دلاتی ہیں، مگر یہی نہیں، صدیقی کہتے ہیں،
اور اسی طریقے سے جو اس کی ڈوم کی لائٹ ہیں وہ گٹار کے ریف کے اوپر گلو اور ڈم ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جو سائڈ لائٹس ہیں وہ بیس کے اوپر ہیں، اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں سب ٹائٹل ہے تو ایک ڈیف بچہ جو بیٹھے گا وہ اس کو ایزلی فیل بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے کہ کیا میوزک چل رہا ہے، اور پھر پڑھ بھی سکتا ہے کہ لیرکس کیا ہیں۔
انم ہاشم بول اور سن تو نہیں سکتے، مگر اشاروں سے انہوں نے بتایا کہ اپنی کلاس کے باقی ساتھیوں کے ساتھ ان کا یہ تجربہ اچھا رہا۔ وہ کہتی ہیں، میں صوفے پر بیٹھی، میں نے روشنیاں دیکھی، مجھے لہریں محسوس ہوئیں، یہ میرا پہلا تجربہ تھا، مجھے بہت اچھا لگا، میرا جی چاہتا ہے دوبارہ وہاں بیٹھوں اور ایسا محسوس کروں، میں نے پہلے موسیقی کبھی سنی نہیں، مجھے اس کا احساس بہت اچھا لگا۔ کوک اسٹوڈیو میں طلبہ باری باری یہ تجربہ کرتے ہیں۔ اسکول کی ڈائریکٹر سارا شیخ کہتی ہیں کہ یہ پروجیکٹ پاکستان میں 90 لاکھ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے جو کسی نہ کسی طرح سماعت سے محروم ہیں۔ سارا شیخ کہتی ہیں،
What this essentially means that a student or an adult who's deaf and has never experienced music before can actually walk into a
ایک طالب علم کے لیے یا کسی ایسے بالغ شخص کے لیے جو سماعت سے محروم ہے
اور جس نے اس سے پہلے موسیقی بالکل سنی ہی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گئے جو خاص طور پر تیار کیا گیا ہے اور جس میں تمام آلات لگائے گئے ہیں. وہاں وہ گانے والے کو اس کے چہرے کے تاثرات کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تصویر کے نیچے نغمے کے بول لکھے ہوئے آتے رہتے ہیں, روشنیاں متحرک ہوتی ہیں, صوفے میں لہریں اٹھتی ہیں. بہت خوشکن تجربہ ہے.
اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں, اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں.
آپ جانیں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا تجربہ ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ موسیقی سن پائیں گے. مدثر منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلو پر موبائل. امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر ہرلاک میں ریور ہاؤس نامی رہائشی عمارت ہے. یہ ایک ادارے کا رہائشی مرکز ہے جسے امریکی روسی چرچ کمیونٹی چلاتی ہے. اس مرکز میں والد حضرات آرام کرنے کی غرض سے ٹھہرتے ہیں اور انہیں یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بطور ایک ذمہ دار والد کے ان کا گھر میں کیا کردار ہونا چاہیے. اس مرکز میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے باپ کو یہ موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح وقت گزارے اور کس طرح اس کی رہنمائی کریں. اس علاقے کے ایک قصبے ہیگرز ٹاؤن کے تاجر پاول کارسفنگ کو روسی زبان میں کہتے ہیں,
It is very difficult to combine work with family, and we, fathers, have gathered today to discuss it.
روسی تاجر سفنکو کہہ رہے ہیں کہ کام اور خاندان دونوں کی ذمہ داریاں مساوی طور پر ادا کرنا ایک مشکل کام ہے. یہاں پر ہمیں بطور ایک والد کے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اس بارے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر والد لاتعلق ہو جائے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ریور ہاؤس پروگرام میں صرف والد حضرات نہیں بلکہ وہ بچے بھی شرکت کرتے ہیں جو والد کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں. یہاں پر ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ بزرگ افراد کے ساتھ وہ بات چیت کریں, ان سے تبادلہ خیال کریں. اسی طرح والدین کو صلاح و مشورے دینے والے پیشہ ور کارکن بھی یہاں آتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح بہتر طور پر وہ والدین کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کرس بریگام نے 5 برس پہلے ریور ہاؤس خریدا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر والد حضرات کو عملی تربیت فراہم کی جائے. وہ کہتے ہیں,
We bought this place in 2010 with that purpose, and in 2011 we actually started serving those ministries in the community.
ہم نے 2010 میں یہ جگہ خریدی. 2011 میں ہم نے مقامی پادریوں کے ساتھ مل کر یہ کام شروع کیا. اس سے پیشتر ہم واشنگٹن ڈی سی, بالٹیمور, ولمنگٹن میں بھی اسی طرح کی خدمات انجام دے چکے ہیں. پروگرام کے منتظم وکٹر ویسوسکی ورجینیا میں نیو لائف روسی چرچ کے پادری ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہر بچے کا پہلا استاد اس کا باپ ہوتا ہے.
It's very important for a father to be in the son's life. The son is going his father's path and learns from him. And the gathering in the
بچے کی زندگی میں باپ کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے. بچہ پہلے پہل اسی سے سیکھتا ہے اور اس کی راہ پر گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے. مردوں کے لیے اس طرح کی رہائشی سہولت ہر لحاظ سے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. یہاں وہ آرام کرتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی بہتر گھریلو زندگی کے بارے میں آگہی حاصل کرتے ہیں. وکٹرز کی یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی اپنے والد سے بہت کچھ سیکھتی ہیں اور ان کے لیے بھی والد بڑی اہمیت رکھتے
ہیں.
مخالف جنس کے ساتھ محبت کا پہلا رشتہ باپ سے جڑتا ہے. لڑکی کا باپ پہلا مرد ہوتا ہے جس سے وہ محبت کا آغاز کرتی ہے, جسے وہ پسند کرتی ہے. لڑکی کے لیے باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ وفادار ہو, گھر کا ماحول دوستانہ ہو. لڑکی ان سب باتوں کا بڑے قریب سے مشاہدہ کرتی ہے. وکٹرسکی کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھیں جتنا کہ وہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں۔ اور اس مقصد کے حصول کا پہلا زینہ یہ ہے کہ مرد اپنے بچوں پر پوری توجہ دیں اور ان کے ساتھ ایک خوشگوار وقت گزاریں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے گروپ کے 2,20,00,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ان کے داخلے کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں تعلیم سے متعلق نئی رپورٹ کے مطابق ملک میں اب بھی 2,20,00,000 سے زائد بچے ایسے ہیں جو تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ اسکولوں سے باہر ان بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان ہیں۔ حکام کے مطابق 2012 میں تقریباً 2,60,00,000 بچے اسکولوں سے باہر تھے، اور 2015 میں یہ تعداد کم ہو کر 2,40,00,000 ہو گئی تھی۔ اگرچہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسکولوں سے باہر طالب علموں کی تعداد میں سالانہ 3% تک کمی آئی ہے اور پرائمری تعلیم میں داخلوں کی شرح میں بھی بہتری آئی ہے، لیکن نئی رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پرائمری سطح کے اسکولوں میں سے 21% اسکول ایسے ہیں جن میں صرف ایک استاد تعینات ہے، جبکہ 14% اسکول محض ایک کمرے کی عمارت پر مشتمل ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ صوبہ بلوچستان اور افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقوں میں اسکول جانے کی عمر کے سب سے زیادہ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتیں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کی پابند ہے، لیکن تاحال اس سلسلے میں کوئی نمایاں پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی، اور نہ ہی بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص رقم میں قابل ذکر اضافہ کیا گیا ہے۔ ماہر تعلیم اور تجزیہ کار اے ایچ نیئر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تعلیم کی حالت اظہار اسی صورت بہتر ہو سکتی ہے جب تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔
میرے خیال ہے کہ حکومت یہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام محض اس وجہ سے رہی ہے کہ اس نے ریسورسز ہیں ایجوکیشن کے واسطے وہ پوری طرح مختص نہیں کیے ہیں۔ محض یہ خواہش کر دینے سے کہ ہم ہر بچے کو تعلیمی ہم اسکولوں میں انرول کروائیں گے، چیز پوری نہیں ہو جاتی جب تک کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ 22 ملین مزید بچوں کو اسکول میں واپس بھیجنے کے واسطے ہمیں کتنے ریسورسز اور چاہیے اور وہ کہاں سے آئیں گے۔
محکمہ تعلیم سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کو تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کرنا ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان کہہ چکے ہیں کہ نہ صرف ملک میں بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے بلکہ اسکولوں میں دیگر سہولتوں کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم کے شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ان ملکوں نے تعلیم کے شعبے میں ترقی کی جنہوں نے کل قومی پیداوار کا 4% یا زائد تعلیم کے لیے مختص کیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی کشمیر کی وادی لیپا میں شدید برفباری کے باعث مکینوں کا 3 ماہ سے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ مظفر آباد سے رپورٹ بھیجی ہے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی لیپا کا برفباری کے باعث 3 ماہ سے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ 60,000 کی آبادی پر مشتمل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے 100 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع اس وادی کو دیگر علاقوں سے ملانے والی واحد کچی سڑک موسم سرما میں برفباری کے باعث 4 ماہ کے لیے ہر قسم کی آمد رفت کے لیے بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس وادی کے لوگ محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عموماً اپریل کے مہینے میں برف پگھلنا شروع ہوتی ہے، جس کے بعد اس علاقے کا زمینی راستہ بحال ہوتا ہے۔ گزرے سال دسمبر میں ہونے والی برف باری کی وجہ سے وادی لیپا کی مرکزی سڑک بند ہو گئی تھی، جس سے ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یونیورسٹی میں زیر تعلیم وادی لیپا سے تعلق رکھنے والے طالب علم افضال عالم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ راستوں کی بندش کے سبب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر بنیادی ضروریات کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
برف باری کی وجہ سے 6 ماہ تک تقریباً وہاں کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور لوگ بیماروں کو بالخصوص پیدل اٹھا کے کاندھوں پہ اٹھا کے اس برف باری میں ایون دن جنازوں تک جو ہے نا وہ اٹھا کے, اور جب وہ زیادہ برف باری ہوتی ہے تو لوگ اپنے پیاروں کے جنازے بھی نہیں دے سکتے. راول پنڈی میں اگر کوئی فوت ہو گیا وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے, مظفر آباد میں ہو گیا.
انہوں نے بتایا کہ 1992 میں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے میڈیکل کالجوں میں وادی لیپا کے لیے ایک نشست مختص کی گئی, لیکن ان کے بقول لیپا کی نشست سے ڈاکٹر بننے والوں میں سے چند ایک کے علاوہ اپنے آبائی علاقوں کے بجائے دیگر علاقوں میں تعیناتی پسند کرتے ہیں.
پھر رستے بند ہونے کی وجہ سے وہاں خوراک اور ادویات کی بہت قلت ہوتی ہے, وہاں پہ صحت کی بہت بڑے مسائل ہیں. وہاں پہ اس وقت تک کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں. وادی لیپا کے لیے موجودہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے 1992 میں میڈیکل کی ایک سیٹ دی, اور 16 ڈاکٹر اس وقت تک اس سیٹ سے جا چکے ہیں, لیکن آج تک کسی نے سوائے ایک دو کے وہاں پہ خدمات سر انجام نہیں.
وادی لیپا سے قانون ساز اسمبلی کے رکن ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وادی کو سرنگ کے ذریعے دیگر علاقوں سے ملایا جانا چاہیے, کیونکہ ان کے بقول برف باری کے موسم میں زمینی رابطے بحال رکھنے کے لیے اس کے سوا بظاہر کوئی اور حل نہیں ہے.
اچھا, وزیراعظم پاکستان نے جو ہے نا اس مرتبہ کیونکہ جو جون کا بجٹ آ رہا ہے اس میں یقین دہانی کرائی ہے کہ جون کے بجٹ میں جو ہے اس منصوبے کو شامل کر کے تو اس سے کام کا آغاز کیا جائے گا. جو باقی لوگوں کا جو مسئلہ تھا ڈاکٹرز کا وہ یہ کر دیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ وادی لیپا کے لیے رکھ دیا ہے کہ جو لوگ اب سیٹ لے کر جاتے ہیں ان کو 2 سال تک ڈگری نہیں دیں گے جب تک وہ لیپا کے اندر اپنے جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے.
واضح رہے کہ وادی لیپا کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن پہ واقع ہونے کی وجہ سے گولہ باری کی زد میں بھی آتی رہتی ہے, اور گزشتہ برس دسمبر میں آتش زدگی کے باعث اس کا مرکزی بازار جل گیا تھا, اور دشوار گزار راستے کی وجہ سے فائر بریگیڈ آگ بجھانے کے لیے بروقت علاقے میں بھی نہیں پہنچ سکی تھی. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
اور کوئٹہ سے عبدالستار کاکڑ کی ایک رپورٹ ہے کہ بلوچستان میں حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے میں عام آدمی کی حالت بہتر نہ ہونے کا سبب بدعنوانی ہے.
پاکستان کا جنوب مغربی صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اس صوبے کی آبادی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے, لیکن آبادی کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہونے اور صوبائی حکومت کے پاس وسائل نہ ہونے کے باعث صوبے کے مکینوں کو قدرتی وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, جس کی سب سے بڑی وجہ ناقدین صوبائی حکومت کی سطح پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کو قرار دے رہے ہیں. صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مولانا عبدالواسی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں صوبے میں موجودہ صوبائی حکومت پر بدعنوانیوں کے سنگین الزامات عائد کیے.
جو اربوں روپے ہڑپ کر کے اور ایک پائی بھی ابھی تک عوام پہ خرچ نہیں ہوا ہے, اور اتنی نااہل حکومت کہ اس کے نااہلی کی وجہ سے اس سال اب تک 8 اربوں روپے بھی ریلیز نہیں ہوا ہے اور نہیں ہو جائے گا, اور پورا کا پورا بجٹ لپس ہو جائے گا.
بلوچستان اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما مجید خان اچکزئی نے مقامی میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا ہے کہ پی اے سی نے مختلف حلقوں کی طرف سے صوبائی حکومت پر عائد کیے گئے الزامات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں, مگر بدقسمتی سے سابقہ اور موجودہ حکومت کے دور میں فنڈز میں کی گئی خرد برد کا کوئی ریکارڈ ملا اور نہ ہی کوئی محکمہ اس حوالے سے رپورٹ دینے کو تیار ہے. صوبائی وزیر عبدالرحیم زیارتوال نے اپنے پارٹی کے رہنما مجید خان اچکزئی اور حزب اختلاف کے قائد کی طرف سے صوبائی حکومت پر کرپشن کرنے کے الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ صوبائی حکومت کی اچھی اور بدعنوانی سے پاک کارکردگی کو بعض غیر جانبدار اداروں نے بھی سراہا ہے.
ہم نے سب کچھ کو ٹھیک کیا ہے, ساری دنیا فلڈاٹ نے کہہ دیا ہے, جو دنیا کی ایجنسیاں ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سسٹم میں بلوچستان میں اب بہتری آئی ہے, کرپشن میں کمی ہوئی ہے, چیزیں درستگی کی طرف جا رہے ہیں. اب جب اس طریقے سے ہیں, اس کے باوجود اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں.
قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں گزشتہ سال مئی کے دوران نیب بلوچستان نے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر 60 کروڑ روپے نقد اور 20 کروڑ روپے کی مالیت کا سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی تھی. اس سلسلے میں سیکرٹری خزانہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر خزانہ خالد لانگو اور ان کے 3 سہولت کاروں کو حراست میں لے لیا گیا جو ابھی تک نیب کی زیر حراست ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نیب پاکستان کی مرکزی ایگزیکٹو بورڈ کے ایک اجلاس میں سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی اور دیگر کی طرف سے کی گئی بدعنوانیوں کی مالیت 40 ارب روپے بتائی گئی تھی، لیکن 2 ارب روپے کی پلی بارگین کے بعد نیب نے سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی، خالد لانگو اور سہولتکار مجید شاہ کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر قانونی اور سیاسی حلقوں کی طرف سے شدید رد عمل اور سپریم کورٹ کی طرف سے بارگین کو مسترد کرنے کی ہدایت کے بعد عمل درآمد روک دیا گیا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور کراچی سے سعود ظفر رپورٹ دے رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے صوبہ سندھ کا دورہ کیا اور کراچی میں پولیس نے ناجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی شروع کر دی۔
آج وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے ٹھٹہ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس جلسے کا اہتمام مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے علاقے کے سرکردہ سیاسی خاندان شیرازی برادران نے کیا تھا۔ ٹھٹہ کے مکلی گراؤنڈ میں جلسے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سندھ کی محرومیوں کو دور کرنے کا عزم کیا ہے اور سندھ کے قصبوں گوٹھوں کو ایک نیا ولولہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کام نہیں کیے، ہم سندھ کے دیہات پنجاب کے شہروں سے بھی بہتر بنائیں گے اور کراچی کو بھی خوبصورت بنائیں گے۔ ضلع ٹھٹہ میں 500 بستروں پر مشتمل اسپتال قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو بھی ہیلتھ کارڈ اسکیم میں ہاتھ بٹانا چاہیے تھا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ صوبائی حکومت اپنا حصہ ڈالے، میں خود ہیلتھ کارڈ جاری کرنے آؤں گا۔
جس طرح کی یہاں پہ ہیلتھ کارڈ کے لیے ڈیمانڈ میں نے دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صوبائی حکومت کو ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، آپ یہاں پہ ہیلتھ کارڈ دینا شروع کرو۔ یہ مسائل صوبے کی دسترس میں ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ صوبوں کو حل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں۔
دوسری جانب وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پر شہر کراچی میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے سڑکوں کے ساتھ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آج آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں کراچی کے ضلع جنوبی میں محکمہ انسداد تجاوزات نے بولٹن مارکیٹ، بنس روڈ، ایم اے جناح روڈ اور اس سے متصل علاقوں میں کارروائی کی، تاہم ان علاقوں کے پتھارے داروں نے پیشگی اطلاع کے باعث اپنے پتھارے پہلے ہی ہٹانا شروع کر دیے تھے اور شکایت کی کہ ان سے بھتے کی وصولی کرنے والے آج کا کرایہ بھی لے گئے، لیکن ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی کرا گئے ہیں کہ تجاوزات ہٹانے کا معاملہ 1 یا 2 دن میں حل ہو جائے گا۔ ادھر سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بل بورڈز اور ہورڈنگز کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جس میں اعلی عدالت نے تمام ڈپٹی کمشنرز اور وفاقی ایجنسیوں کو یہ حکم دیا کہ شہر کراچی میں بجلی کے پول پر لگے بورڈز سمیت تمام بل بورڈز اور ان کا سٹرکچر ہٹایا جائے اور اس عمل کو 3 دن کے اندر مکمل کر لیا جائے، بصورت دیگر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ڈیپ اسٹیٹ پولیٹیکل سائنس کی ایک ناپسندیدہ اصطلاح ہے، جس سے مراد ایسی سازش ہے جو ریاست کے بعض افراد یا ادارے جمہوری طور پر منتخب کسی حکومت کے اختیارات میں کمی اور پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ پاکستان میں صورتحال کے لیے ریاست کے اندر ریاست کی اصطلاح خاصی مقبول ہے۔ آج کل امریکہ میں بعض لوگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو درپیش چیلنجز اور صورتحال کی سنگینی کے اظہار کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کا حوالہ دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
حالیہ برسوں میں مصر، پاکستان اور ترکی میں منتخب حکومتوں کو درپیش چیلنجوں کے لیے ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ امریکہ کے نیول وار کالج کے ایسوسیٹ پروفیسر رابرٹ ٹام لنسن کا کہنا ہے، عموماً ڈیپ اسٹیٹ سے مراد ایسے سازشی عناصر لیے جاتے ہیں جو اپنی منمانی کریں اور منتخب حکومت کی ہدایات نظر انداز کر دیں، لیکن یہ کوئی نیا خدشہ نہیں ہے کیونکہ ماضی میں بھی امریکہ میں انتہائی دائیں اور بائیں بازو کے حلقوں کی جانب سے ڈیپ اسٹیٹ کے سازشی نظریے کی بازگشت سنائی دیتی رہی ہے۔ اس بار ان خدشات کو تقویت خود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے ملی ہے، جنہوں نے گزشتہ ہفتے ٹویٹر پر تواتر سے اپنے پیش رو باراک اوباما پر یہ الزامات لگائے کہ انہوں نے سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور کی جاسوسی کے احکامات جاری کیے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے اس الزام کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ صدر اوباما کی حکومت میں کام کرنے والے کئی اعلی عہدیداروں اور انٹیلیجنس اداروں کے سابق عہدیداران نے بھی اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سابق اہلکار فریڈ فلائٹس کہتے ہیں کہ ریپبلکن ارکان کو ڈیپ سٹیٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے احتیاط برتنی چاہیے۔ فریڈ کا کہنا ہے، میرا نہیں خیال کہ ڈیپ سٹیٹ کا کوئی وجود ہے، لیکن میرے خیال میں بیوروکریسی میں چند ایسے عناصر موجود ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے رابطہ کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلی اہلکار کا اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ سال صدارتی انتخابی مہم کے دوران جب بعض ایسی دستاویزات افشا ہوئی تھیں جن سے ڈیموکریٹ پارٹی کو نقصان پہنچا تھا، تو صدر اوباما اور ڈیموکریٹوں کی قیادت اس کی مذمت میں آگے آگے تھی، لیکن اب جب اس سے کہیں زیادہ نقصان دہ معلومات افشا کی جا رہی ہیں اور وہ بھی غیر قانونی طور پر، تو انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے الزام عائد کیا کہ سابق دور حکومت میں سیاسی عہدوں پر تعینات افراد اور کیپیٹل ہل میں کام کرنے والے ڈیموکریٹ پارٹی کے ہمدردوں نے کئی وفاقی اداروں میں اہم عہدوں پر اپنے لوگ بٹھا رکھے ہیں جو غلط سلط معلومات جاری کر کے صدر ٹرمپ کو پریشان کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سینٹ لارنس یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ہارورڈ آئزن اسٹیٹ نے بین الاقوامی ڈیپ اسٹیٹ تنازعات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف امریکی بیوروکریسی کی مزاحمت قابل فہم ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نئی انتظامیہ انہیں نشانہ بنا رہی ہے۔ آئزن اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کی نیت سسٹم کی مکمل تبدیلی اور بالکل نئے انداز میں پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بعض حامیوں کا خیال ہے کہ نئی حکومت کو سازشی نظریات پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ بیوروکریسی میں جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ اپنے لوگ تعینات کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس اس برس روسی انقلاب کی 100ویں سالگرہ منا رہا ہے، جس نے ملک میں بادشاہت کا خاتمہ کر دیا تھا اور جس کے نتیجے میں اشتراکی حکومت تشکیل پائی۔ اس اشتراکی حکومت نے 20ویں صدی کے بیشتر عرصے کے دوران روسی سلطنت کی حکمرانی کی۔ اس سالگرہ کی اہمیت کے باوجود روسی حکام تذبذب کا شکار ہیں اور محتاط انداز میں اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسے کیسے منایا جائے۔ انہیں بظاہر اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ہمسایہ ملک یوکرین میں رونما ہونے والے انقلاب کے باوصف اس سے اندرونی خلفشار کو تقویت نہ ملے۔ سینٹ پیٹرزبرگ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈینیل شرف کی ایک رپورٹ۔
روسی انقلاب نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا جب بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا اور بالآخر اس کی جگہ اشتراکی حکومت نے لے لی۔ یہ اس دنیا کی اولین اشتراکی حکومت تھی۔ ریزلیف میں تاریخی اور ثقافتی عجائب گھر کمپلیکس کے بوریس ریوکن کہتے ہیں، فروری اور اکتوبر کے انقلاب کو مثالی بنا کر پیش نہیں کیا جانا چاہیے، تاہم یہ اہم موڑ تھا جس نے نظام کو بدل کر رکھ دیا اور ذہنی اور سماجی تعلقات کی کیفیت کو یکسر تبدیل کر دیا۔ 1991 میں سوویت یونین کے تحلیل ہو جانے کے باوجود اس کے عالمگیر اثرات اب تک محسوس کیے جا رہے ہیں، لیکن سوویت دور کے برخلاف انقلاب کی 100ویں سالگرہ منانے کے اقدام پر روسی حکام نرمی اختیار کرتے ہوئے باہمی افہام و تفہیم اور اتحاد پر زور دے رہے ہیں۔ روس میں سیاسی تاریخ کے قومی عجائب گھر کے سرگے سپردینوف کہتے ہیں، اب یہ بات واضح ہے کہ اس موقع پر قومی تعطیل نہیں ہوگی، باوجود اس بات کے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی شاندار، اہم اور یادگار موقع ہے۔ سپیریدونوف کہتے ہیں کہ جمہوری ملک روس غالباً اس عبوری حکومت کو خراج تحسین پیش کرے گا جو بادشاہت کے خلاف عوامی بغاوت کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی تھی، لیکن لینن اور دیگر اشتراکی رہنماؤں نے اس کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس 100ویں سالگرہ کے موقع پر سوویت یونین کا شکار بننے والے متعدد افراد کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابیوں کو بھی یاد کیا جائے گا۔ تاریخ سے متعلق سینٹ پیٹرزبرگ کے ادارے کے ایگور ایوکیانوف کا کہنا ہے، ان واقعات کے حوالے سے معاشرے میں کوئی تقسیم موجود نہیں ہے، لیکن حکام اس بارے میں خدشات محسوس کر رہے ہیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے ان واقعات کا محتاط انداز میں جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں ایک مرتبہ پھر بگاڑ کی صورت پیدا نہ ہو۔ یوکرین میں سن 2014 میں رونما ہونے والے انقلاب نے روس میں اندرون ملک ہونے والی ممکنہ تحریکوں اور بنیادی سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے ہونے والی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ انسٹیٹیوٹ برائے تاریخ کے ایگور لوکیانوف کہتے ہیں، بغاوت اور لوگوں کی شمولیت سے ہونے والے عوامی انقلاب میں واضح فرق موجود ہے۔ میں یہ کہنے کا خطرہ مول نہیں لوں گا کہ یہ آخری عوامی انقلاب ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے تعجب کی بات نہ ہو کہ اقتدار تبدیل ہو سکتا ہے، اور ایسا ممکنہ طور پر غیر آئینی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ روس کو ہلا کر رکھ دینے والے سن 1917 کے انقلاب کے 100 سال بعد روس اور دنیا کے دیگر ممالک کے لیے خوشیاں منانے کا جواز موجود نہیں، بلکہ یہ حقیقتاً سوچ و بچار کا موقع ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے اتحادیوں کو یقین دلایا کہ امریکہ ایک قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
Our foreign policy calls for direct, robust and meaningful engagement with the world.
ہماری خارجہ پالیسی میں دنیا کے ساتھ براہ راست مضبوط اور معنی خیز رابطے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی قیادت ہے جس کی بنیاد اہم سیکیورٹی مفادات پر ہے اور جس میں دنیا بھر میں ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ شریک ہیں۔ صدر نے نیٹو کے لیے زبردست حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ وہ اتحاد ہے جو دو عالمی جنگوں کے نتیجے میں وجود میں آیا، جس نے فاشزم کو شکست دی اور سرد جنگ کو بھی، اور جس نے کمیونزم کو شکست سے دوچار کیا۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کے شراکت کاروں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی مالیاتی ذمہ داریاں پوری کریں۔
We expect our partners, whether in NATO, the Middle East, or in the Pacific, to take a direct and meaningful role in both strategic and military operations and pay their fair share of the cost.
ہم اپنے شراکت کاروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ چاہے وہ نیٹو میں ہوں، مشرق وسطی یا بحر الکاہل کے علاقے میں، انہیں فوجی اور اسٹریٹجک دونوں آپریشنز میں براہ راست اور معنی خیز کردار ادا کرنا چاہیے اور اخراجات میں اپنا منصفانہ حصہ دینا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ تاریخی اداروں اور اقوام کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرتا رہے گا۔
Free nations are the best vehicle for expressing the will of the people, and America respects the right of all nations to chart their own path.
آزاد اقوام لوگوں کی خواہشات کے اظہار کا بہترین وسیلہ ہیں، اور امریکہ تمام اقوام کے اس حق کا احترام کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کا خود تعین کریں۔ دنیا میں جنگ اور تباہ کاریوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان انسانی مسائل کا واحد طویل المیاد حل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جن میں بے گھر ہونے والے افراد بحفاظت اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور تعمیر نو کا طویل مرحلہ شروع کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نئے دوستوں کی تلاش کے لیے تیار ہے اور نئی شراکت کاری کو فروغ دینا چاہتا ہے جس میں مشترکہ مفادات کے لیے مل کر کام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ اور تنازعات کے بجائے استحکام اور ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی امن ممکن ہے وہاں ہم امن کے خواہش مند ہیں۔ اب امریکہ سابق دشمنوں کا دوست ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ عشروں پہلے ہمارے بعض قریب ترین اتحادیوں نے ان عالمی جنگوں میں ایک دوسرے کے حریف کے طور پر جنگ کی تھی۔ اس تاریخ سے ہمیں ایک بہتر دنیا کے امکانات کے بارے میں مکمل یقین حاصل ہونا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک 10 سالہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں پریشانی اور ڈپریشن پایا جاتا ہے ان کے لیے جگر کی بیماریوں سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی ایڈنبرا یونیورسٹی میں کلینیکل فار برین سائنس سینٹر سے وابستہ تحقیق دانوں کے مطابق یہ پہلی تحقیق ہے جس سے نفسیاتی مسائل اور جگر کی مختلف بیماریوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات کے درمیان ممکنہ تعلق کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ بات جرنل گیسٹرو انڈرولوجی میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ ڈاکٹر ٹام رس کی ٹیم نے تحقیق کے لیے 1,65,000 لوگوں میں نفسیاتی تکالیف سے متعلق ایک سروے پر تفتیش کی، جس کے بعد محققین نے 10 سال تک شرکا کی صحت کا جائزہ لیا اور اس دوران ہونے والی اموات کی وجوہات کا ریکارڈ تیار کیا۔ نتائج سے وضاحت ہوئی کہ انفرادی طور پر جن شرکا نے نفسیاتی علامات کے ساتھ زیادہ نمبر حاصل کیے تھے ان میں جگر کی بیماریوں سے مرنے کا امکان ان لوگوں سے زیادہ تھا جنہوں نے پریشانی اور ڈپریشن کے لیے کم نمبر حاصل کیے تھے۔ محققین نے اپنی تحقیق میں سماجی اور اقتصادی عوامل کے علاوہ شراب نوشی، ذیابیطس اور موٹاپے کے حوالے سے بھی اعداد و شمار کو شامل کیا۔ اس کے باوجود نتائج میں ذہنی دباؤ اور جسمانی صحت کے نظام کے درمیان واضح تعلق کا اشارہ تھا۔ تحقیق کی قیادت کرنے والے ڈاکٹر ٹام رس نے کہا کہ یہ مطالعہ دماغ اور جسم کے درمیان اہم روابط کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نفسیاتی دباؤ کے جسمانی صحت پر نقصان دہ اثرات ہیں، تاہم ہم اس تعلق کی براہ راست وجہ اور اثر کی تصدیق کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ تحقیق مستقبل کے مطالعوں کے لیے مزید ثبوت فراہم کرتی ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ ایک پچھلے مطالعے میں بتایا گیا تھا کہ پریشانی اور ذہنی دباؤ سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تعلق کی وضاحت میں دل کی بیماریوں کے خطرے کے عوامل مثلاً ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کو جگر کی عام بیماریوں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ محقق ٹام رس نے کہا کہ بالکل اسی طرح ذہنی دباؤ جگر کی بیماریوں سے مرنے کے خطرے کے ساتھ بالواسطہ طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ، اور انجینئر تھے آڈیس ریکس. اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا ہفتے وار پسندیدہ پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں آپ کی ہماری سب کی باجی شہناز عزیز. ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.